الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى: لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالی نے جو ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ جل شانہ کی ہمارے پاس امانت ہے. یہ زبان اتنی بڑی نعمت ہے کہ ذرا سی دیر میں آدمی لاکھوں کروڑوں نیکیاں اس کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے، کہ اگر آدمی ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، تو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. جبکہ اس کے پڑھنے میں 2-3 سیکنڈ لگتے ہیں بس، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. آدھے سے زیادہ تو قل واللہ ہے اس کے اندر، بس شروع میں یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بھی سب کو یاد ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور 5 دفعہ پڑھنے سے 1 کروڑ نیکیاں ہو جاتی ہیں. ہر نماز میں اگر آدمی 10 دفعہ پڑھ لیا کرے تو 5 کروڑ نیکیاں آدمی کما سکتا ہے. اتنی زبان اتنی بڑی نعمت ہے. یہ کلمہ زبان سے ادا ہوتا ہے، جو ادا کرے وہ ذرا سی دیر میں لاکھوں نیکیاں حاصل کر سکتا ہے. ایسے ہم روز مرہ بازار سے گزرتے بھی ہیں، گزر کر آتے بھی ہیں، اور جو تاجر ہیں ان کی تو دکان اور کاروبار ہی بازار میں ہوتا ہے، تو ان کو تو رات دن آنا بھی پڑتا ہے، جانا بھی پڑتا ہے. اور ویسے بھی ہر مسلمان کو خرید و فروخت کی روز مرہ ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کو بازار جانا اس کی بنیادی ضرورت ہے. لیکن اگر بازار میں جا کر کے یہ کلمہ پڑھے آدمی ایک دفعہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شئین قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شئین قدیر، مشہور کلمہ ہے یہ. ایک دفعہ پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں, 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں, 30 لاکھ کا نفع ہے اس میں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت, وہو حی لا یموت, بیدہ الخیر, وہو علی کل شیء قدیر. اب جب بھی بازار سے خریدنے کے لیے جاؤ یا ویسے ہی گزرو, اور ایک بازار سے دوسرے بازار میں, دوسرے بازار سے تیسرے بازار میں, یہ بھی ہمارے یہاں تو ہوتا ہے, تو راستے میں 2-3 بازار آ گئے اور ہر بازار میں یہ کلمہ پڑھتے ہوئے چلے گئے, کتنی نیکیاں ہو گئی, لاکھوں نیکیاں ہو گئی, لاکھوں گناہ صغیرہ معاف ہو گئے, لاکھوں درجے بلند ہو گئے. یہاں تو یہ ہمیں نیکیاں نظر نہیں آ رہی, جب آنکھ بند ہوگی اور قبر میں پہنچیں گے تو پھر یہ سرمایہ سامنے آئے گا. اور انسان ان نیکیوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ آرام اور عافیت میں ہوگا. اب یہ زبان کا عمل ہے, دیکھو ایک اور کلمہ یاد آ گیا, وہ یاد کرنے سے یاد ہوگا. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ابھی یاد کرنے سے یاد ہوگا وہی. اگر آدمی یہ 3 دفعہ یہ کلمہ پڑھے تو شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. وہ شب قدر جو سال میں رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے, اور اس کی عبادت کا ثواب یہ ہے کہ وہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے. یہ یوں سمجھو کہ ایک رات کی عبادت 30,000 راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے, 30,000 راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے. تو سال میں ایک مرتبہ شب قدر, وہ بھی آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے. اور یہاں یہ کلمہ 3 دفعہ پڑھنے ہی سے یہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. وہ ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا. اس سے آپ اندازہ کرو یہ ہماری زبان کتنی قیمتی ہے. اسی سے ذکر ہوتا ہے, اسی سے دعا ہوتی ہے, اسی سے تلاوت ہوتی ہے, اسی سے تسبیحات پڑھی جاتی ہیں. ایک مشہور کلمہ ہے ہم سب جانتے ہیں, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سب کو یاد ہے الحمدللہ. ایک روایت میں جب کوئی آدمی ایک دفعہ پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کا جسم کا 1/4 حصہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری کر دیتے ہیں. 2 دفعہ پڑھے تو 1/2 حصہ بری کر دیتے ہیں, 3 دفعہ پڑھے تو 3/4 بری کر دیتے ہیں, 4 دفعہ پڑھے تو پورے جسم دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں. تو یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے بھی ہم نیکیاں کمائیں, زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے زبان کے بارے میں کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. زبان کا جو جسم ہے وہ تو چھوٹا سا ہے, ظاہر ہاتھ کے اعتبار سے بہت چھوٹا سا ہے, سر کے اعتبار سے بہت چھوٹا سا عضو ہے, ٹانگ کے اعتبار سے, ران کے اعتبار سے, پیٹ کے اعتبار سے, پیٹ کے اعتبار سے زبان تو چھوٹا سا عضو ہے. جرمہ صغیر, اس کا جسم تو چھوٹا سا ہے, وہ جرمہ کبیر, لیکن اسے گناہ بڑے بڑے ہیں. اس سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہیں. لہذا زبان کو گناہوں سے بچانا بے حد ضروری ہے. دیکھو کفر و شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, باقی سب اس کے نیچے ہیں. کفر اور شرک عام طور پر زبان سے ہوتا ہے. کافر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو نہیں مانتا, آخرت کو نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری ہیں ان کو نہیں مانتا, انکار کرتا ہے عام طور پر زبان سے, اور غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو زبان سے بھی کرتا ہے, دیگر اعضاء و جوارے سے بھی کرتا ہے. تو سب سے بڑے گناہ کفر و شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک محفوظ رکھے. تو اس کا تعلق زبان سے. اس کے علاوہ بھی اور بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا زبان سے تعلق ہے. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں زبان کے 20 بڑے بڑے گناہ شمار کرائے. یعنی 20 بڑے بڑے گناہ وہ ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں, اور ان سب سے ہمیں بچنا واجب ہے. ان میں سے ایک جھوٹ بولنا بھی. جھوٹ بولنا یہ زبان کے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے, جس کی مذمت سے اور جس کی وعیدیں قرآن و حدیث کے اندر جگہ جگہ پائی جاتی ہیں. آج اسی سلسلے میں مجھے آپ کے سامنے کچھ احادیث سنانی ہے, اور کچھ جھوٹ بولنے کی جو مروجہ صورتیں ہیں اس کی طرف متوجہ کرنا ہے. ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنے سے بچے, مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچے, بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے بچے. یعنی جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جائز نہیں ہے, مذاق میں بھی جائز نہیں ہے, چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جس کا تعلق ہماری زبان سے ہے. اس لیے اپنی زبان کو اس گناہ سے بچانا بے حد ضروری ہے, اور تہیا کر لیں کہ انشاءاللہ ہماری زبان سے اگر نکلے گا تو سچ نکلے گا, جھوٹ نہیں نکلے گا. تہیا بھی کر لیں, اور تہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے جھوٹ بولنے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. گڑ گڑا کے دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں, اور اپنا صبح شام تک جائزہ لیں کہ میری زبان سے کہاں کب اور کس طرح جھوٹ نکلتا ہے. ہر آدمی اپنے حال سے زیادہ واقف ہوتا ہے, اور آج کل جھوٹ کا بازار انتہائی گرم ہے, مارکیٹیں جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں, بازار جھوٹ سے بھرے ہوئے ہیں, ملازمتیں جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں, یاری دوستی میں جھوٹ ہی جھوٹ چلتا ہے, رشتہ داریوں میں جھوٹ پایا جاتا ہے, سرکاری ملازمتوں میں جگہ جگہ جھوٹ ہی جھوٹ, رشوت ہی رشوت عام ہے, جس کی صورتیں میں بعد میں انشاءاللہ تعالی جو بہت زیادہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں ان پر انشاءاللہ آپ کو متوجہ کروں گا. بس پہلے نمبر پر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم سے جھوٹ کہاں کب اور کس طرح بولا جاتا ہے, پہلے اس کا جائزہ لے لیں, اور لے کر کے بس آج ہی یہاں پر اس گناہ سے توبہ کر کے نکلیں. یہاں سے جب اٹھیں تو زندگی بھر میں جتنا جھوٹ بولا ہے اور جہاں جہاں بولا ہے اور جس طرح بولا ہے, چاہے مذاق میں بولا ہو, چاہے ویسے ہی ہنسی مذاق کے طور پر بولا ہو, اور یا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا ہو, یا بچوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہو, توبہ کر لیں کہ اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں, اب تک جو میں نے زندگی میں جب اور جہاں اور جس طرح بھی جھوٹ بولا, میں دل سے یا اللہ آپ سے اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب مرتے دم انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا. یا اللہ میری مدد فرما, یا اللہ میری مدد فرما, یا اللہ میری مدد فرما, گر گرا کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. کیونکہ ایک حدیث میں ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ اب ہاں کر سکتا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ حضور مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. پھر پوچھا حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں بول سکتا, یعنی ہو سکتا ہے غلطی سے زنا ہو جائے, ہو سکتا ہے چوری کر لے, لیکن جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ کوئی مومن مومن ہوتے ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے, یعنی جھوٹ کے ذریعے گناہ صادر ہوتا ہے, آدمی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, اور گناہ آدمی کو دوزخ کی طرف لے کے جاتا ہے. اور مومن جھوٹ بولتا رہتا ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کذاب لکھ دیا جاتا ہے, بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. اس ارشاد کا حاصل یہ کہ جھوٹ سے بے حد بچنا چاہیے, جھوٹ سے بچو, یہ دوزخ میں لے جانے والا گناہ ہے. اور فرمایا سچ کا اہتمام کرو, سچ بولنے کا اہتمام کرو, کیونکہ سچائی سچ بولنا نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے, یعنی سچ بولنے کی وجہ سے آدمی جنت میں جاتا ہے. اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے صدیق لکھ دیا جاتا ہے, اور صدیقین کا درجہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ہے, جو اللہ جل شانہ کے قرب کے چار درجے ہیں. یعنی بندہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بنتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بنتے ہیں, ان کے چار درجے اللہ پاک نے بیان فرمائے. پہلا نمبر تو انبیاء علیہ السلام کا ہے, دوسرا نمبر صدیقین کا ہے, تیسرا درجہ شہداء کا ہے, چوتھا درجہ صالحین اور اولیاء اللہ کا ہے. یہ چار درجے ہیں. تو جھوٹ سے بچ کر سچ کی عادت اپنانے سے انسان صدیقین کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ, اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے, اور جس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, اور نہ کوئی اپنے عمل سے انبیاء علیہ السلام کے درجے میں جا سکتا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہوتا ہے, کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن صدیق بننا, شہید ہونا, ولی ہونا, یہ ہر مسلمان کے اختیار میں ہے. جو بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا معمول بنا لے گا, اور نیک کاموں پر عمل کرنے کا عادی بن جائے گا, اللہ کا ولی بن جائے گا, پھر اس سے آگے درجہ شہید کا ہے, وہ بھی میں حاصل ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر پھر صدیقین کا درجہ ہے, اس میں بھی داخل ہو سکتا ہے. سچ بولنا آدمی کو صدیقین کے درجے میں پہنچانے والا عمل ہے یہ. اور ایک روایت میں عجیب و غریب فضیلت ہے جھوٹ نہ بولنے کی, جھوٹ نہ بولنے کی بڑی زبردست فضیلت ہے, جس کے ہم سب محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کا عادی بنا دے, اور جھوٹ سے ہمیشہ بچنے والا بنا دے. آمین. ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جوشس یہ مجھے اس بات کی ضمانت دے دے, جوشس مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے اور جھگڑا ختم کر دے, صبر سے کام لے لے, حق پر ہوتے ہوئے, یعنی اسے حق ہے کہ میں اپنا حق لے لے, چاہے اس کے لیے اس کو لڑنا ہی پڑے تو لڑے. لیکن حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے, یعنی حق چھوڑ دے اور جھگڑا نہ کرے, لائے جھگڑا نہ کرے اور صبر سے کام لے لے, تمہیں جنت کے گرد و نواح میں محل دلوانے کا ذمہ دار ہوں. اللہ میں جنت میں اس کے گرد و نواح کے اندر اس کے مضافات میں محل دلوانے کا ذمہ دار ہوں, اور جو آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا, جھوٹ نہ بولنے کی مجھے ضمانت دے دے تو جنت کے بیچوں بیچ محل دلوانے کا میں ضامن ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت ہے, اور کیا چاہیے, جس کا مطلب یہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا, جنت میں بھی جائے گا اور وسط جنت کے اندر اس کو اللہ تعالی محل عطا فرمائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تیسری مرتبہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ اچھے اچھے اخلاق اپنائے گا, حسن اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرے گا, مجھے اس کی ضمانت دے دے تو میں جنت کے بالائی منزل میں اس کو محل دلوانے کا ذمہ دار ہوں. سبحان اللہ, اور جنت کی جو سب سے اونچی منزل ہے وہ سوویں منزل ہے, جنت کے اندر 100 منزلیں ہیں, 100 منزلہ جنت ہے بھائی, اس کے جو سب سے اوپر والی منزل ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس, جس کی مانگنے کی آپ نے اپنی امت کو تلقین فرمائی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو جنت الفردوس مانگو, اس کے اوپر عرش الہی ہے, اس کے اوپر اور کوئی جنت نہیں ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہاں پر. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو اچھے اخلاق اپنانے کی مجھے ضمانت دے دے گا میں جنت کے بالائی منزل میں اس کو محل دلوانے کا ضامن ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. تو جھوٹ نہ بولنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے بھائی, لہذا اس وقت جو جھوٹ عام ہے اس سے ہم توبہ کریں, جیسے غیبت عام ہے, گانا عام ہے, جھوٹ بھی عام ہے, لہذا جھوٹ اللہ بچائے بڑے وبال کی چیز ہے, بڑے عذاب کی چیز ہے, اس سے توبہ کریں اور توبہ کر کے آئندہ خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچانے کا اہتمام کریں. بس اب تو اتنا ہی کر لیتے ہیں, باقی انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی احادیث ہیں, اور بھی باتیں ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.